الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. بقابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی رو نمبر 23 میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صبر اور شکر کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت مقام صبر اور مقام شکر حاصل کرے، یعنی ہر مسلمان مرد عورت میں ہمیشہ صبر کرنے کی عادت ہونی چاہیے. جب بھی کوئی غم، کوئی رنج، کوئی صدمہ، یا جب بھی کوئی بات مرضی کے خلاف پیش آئے تو اس میں صبر کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور صبر کرنے کی عادت ہونی چاہیے، ورنہ کبھی کبھار تو ہر آدمی صبر کر لیتا ہے. ایسے ہی ہر مسلمان مرد عورت میں اللہ تعالی کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنے کی پختہ عادت ہونی چاہیے. ویسے تو کبھی کبھی ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی نعمتوں پر شکر ادا کر لیتا ہے، یا بڑی نعمتوں پر تو شکر ادا کر ہی لیتا ہے، لیکن چھوٹی نعمتوں پر شکر کرنے والے مسلمان مرد عورت بہت کم ہیں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، اختیاری ہو یا غیر اختیاری، ہر مومن بندے اور ہر مومن بندی کو اس پر دل جان سے ہمیشہ شکر ادا کرنے کی عادت ہونی چاہیے. تو مقام صبر حاصل کرنا، مقام شکر حاصل کرنا، یہ اصل مقصود ہے حضرت کا اس روح میں ان دونوں کو ذکر کرنے کا. اور کبھی کبھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد کوئی وعظ و تقریر نہیں ہے، کوئی خطاب نہیں ہے، اپنی اپنی اصلاح ہے. دو باتیں یہاں بتائی جائیں، بیان کی جائیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر مقام صبر نہیں ہے تو صبر کا مقام حاصل کرنا چاہیے، مقام شکر حاصل نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنا چاہیے، بس یہ اس کا مقصد ہے. اور یہ مقام صبر اور مقام شکر یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. یہ جسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ذکر اللہ عبادت ہے، صدقہ خیرات عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، صبر و شکر بھی عبادتیں ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں، کیونکہ بہت سی عبادتوں کو جامع ہے، ان سے اور بہت سے نیک کاموں کی توفیق ہوتی، وہ سب مل کر آدمی کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مقام صبر اور مقام شکر پر فائز ہونے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور دیگر فوائد دنیا اور آخرت کے الگ ہیں. صبر کا فائدہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی مصیبت ہلکی ہو جاتی اور قابل برداشت ہو جاتی ہے، بعضوں کو اس میں مزہ بھی آنے لگتا ہے جو کہ ضروری نہیں ہے، لیکن محمود تو ہے. اور شکر کرنے والا تو گویا جنت میں رہتا ہے. جس کو مقام شکر حاصل ہو جاتا ہے وہ تو یوں سمجھو جنت میں ہے، اس کی تو موج ہی موج ہے، اس کو تو آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے. یہاں تک کہ بعض مرتبہ مصیبت میں بھی مقام شکر کی وجہ سے وہ مصیبت بھی اس کی ہلکی ہو جاتی ہے، اور وہ صورت مصیبت رہ جاتی ہے، حقیقت میں وہ اس کو بھی اس میں نعمت کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ حقیقت میں مصیبت بھی مومن کے حق میں نعمت ہی ہے، لیکن اس کا استحضار عام لوگوں کو نہیں ہوتا. جو مقام شکر پر فائز ہوتا ہے اس کو اس کا استحضار ہوتا ہے، اور جب استحضار ہوتا ہے تو وہ تو تکلیف میں بھی ہنس رہا ہوتا ہے، چاہے ظاہر نہ ہو دل سے ہنس رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو نعمت ہے. اچھی ایسی نعمت ہے جیسے کہ حکیم صاحب کڑوی گولی کھانے کے لیے دے دیں تو مریض خوشی خوشی کھاتا نہیں کھاتا، یا ڈاکٹر صاحب رپورٹ دیکھ کر کے آپریشن تجویز کر دیں تو پیسے بھی دے رہے آپریشن بھی کروا رہے، اور تکلیف ہو رہی ہے مگر وہ تکلیف اس کے لیے خوشگواری کا ذریعہ بن رہی ہے. تو یہ دونوں مقام بڑے اعلیٰ مقام ہیں، اور یوں سمجھو کہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح کے دو بنیادی رکن ہیں. صبر کا بیان تو آپ کے سامنے تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے ہو چکا، بس اب عمل باقی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق کے عمل تھا، دعا بھی مانگیں اور پھر کوشش بھی کریں. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ مقام شکر کا بیان ہوگا، کیونکہ دونوں کو حضرت نے اس میں ذکر فرمایا ہے، اور صبر کا بیان زیادہ فرمایا ہے، شکر کا مقام مختصر فرمایا ہے، اور خود ہی حضرت نے وجہ بتلا دی کہ دنیا میں مومن کو ظاہری طور پر تکالیف زیادہ آتی ہیں، سہولتیں آسانیاں راحتیں نعمتیں اس کے بنسبت کچھ کم آتی ہیں، کم ملتی ہیں، اس لیے صبر کا زیادہ بیان کیا، اس کے زیادہ فضائل بیان فرمائے، اس کے زیادہ فوائد بیان فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم صابر بنے اور صبر کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور حضرت نے جو شکر کا مقام اور شکر کا بیان فرمایا ہے تو مختصر مگر ہے وہ بھی بہت جامع، اور ہے بھی بڑا اہم، اور ہماری زندگی کا بہت ہی اہم हिस्सा है। और यूं समझो कि सारी राहतों, आफियतों, चैन और सुकून की कुंजी है। इंसान के दिल को भी मसरूर करने वाली, जिस्म को भी राहत बख्शने वाली और सारे हमों गमों को बढ़ाने वाली। तो ये हम सबकी बहुत ही अहम और बुनियादी जरूरत है। इस नेमत से पूरी तरह सरफराज न होने की वजह से हम गैर मामूली परेशान हैं, मामूल से ज्यादा हम परेशान हैं, गमगीन हैं, रंजीदा हैं, अफसरदा हैं, परेशान हैं और बाद लोग अपनी जिंदगी से बेदर। उसकी वजह भी यही है कि शुक्र की कमी है, वरना मुसीबत से मुसीबत में मुब्तला होने वाला, बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला होने वाला, बड़ी से बड़ी तकलीफ में मुब्तला होने वाला भी इतना परेशान नहीं हो सकता। तभी तौर पर जरूर से तकलीफ होगी, अजरे अपन उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि ऐन उस तकलीफ में भी जो अल्लाह ताला के नेमतों का उसे इस्तेहजार हासिल होगा, उसकी वजह से ये नेमत उसकी फूल की तरह हो जाएगी, ये फूल की तरह हल्की और खुशबूदार हो जाएगी। सबर के बयान में मैंने एक मिसाल दी थी आपको, सबर के बयान में एक मिसाल दी थी तकालीफ के हल्के और भारी होने के सिलसिले में, कि देखो एक है असली सांप और असली बिच्छू। अगर खुदा का हादसा कोई यहां पर दो तीन सांप फेंक दे और दो चार बिच्छू छोड़ दे, इस तरह हम सुकून से बैठे होंगे? एकदम ये मधुमत है वो बाला हो जाएगा और बड़े संभालने की तस्वीर की सांप सांप की तस्वीर पर बिच्छू बिच्छू बचो 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 बचो, ये कैफियत एकदम सब पे तारी हो जाएगी और चेहरों के रंग बदल जाएंगे और कोई इधर भाग रहा हो कोई उधर भाग रहा हो। और अगर कोई कागज के सांप ला के डाल दे और कागज का बिच्छू यहां पे छोड़ दे तो लेके जेब में रख लेंगे, तो ये भी तो बिच्छू है, ये भी तो सांप है ना, इससे किसी को डर लगेगा न, किसी का चेहरा खौफ ज्यादा होगा, न कोई परेशान हुआ, न कोई उठेगा, देगा और फिर मोड़ के जेब में रख लेगा, कहने तो नकली है। वल्लाह अगर कोई मकाम है शुक्र पर फायद हो जाए अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल से फायद हो, तो ऐन मुसीबत में भी उसकी मुसीबत कागज के सांप की तरह होगी, कागज के बिच्छू की तरह होगी, कागज के शेर की तरह होगी, कागज के रीछ की तरह होगी। क्यों होगी तो सही है, तो वो भी खौफनाक, बच्चे तो देख कर शायद डर भी जाए, लेकिन समझदार आदमी तो डर ही नहीं सकता इंशाअल्लाह। तो ऐसे ऐन मुसीबत के वक्त में भी जो शुक्र करने का आदी होगा, तकलीफ होगी तभी तौर पर, वो भी होनी चाहिए वो तो, लेकिन उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और बाद बुजुर्गों ने फरमाया है कि शुक्र करते करते शुक्र करते करते एक मकाम ऐसा भी आ जाता है किसी किसी पर कि ऐन मुसीबत में भी उसको मजा आने लगता है। ये मजा मतलूब नहीं है, महमूद है, क्योंकि गैर इख्तियारी है, किसी को हासिल हो जाए तो सुभानअल्लाह। जैसे एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है, एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है कि کسی ظالم بادشاہ کے دربار میں ان کے حاضری ہوئی، اور اس نے انہیں کوئی سزا سنائی تو سزا سن کر کے وہ ہنس پڑے، تو بادشاہ کو اور غصہ آیا کہ تم ہنسے کیوں؟ انہوں نے ان کی سزا تھی چند سال قید کرنے کی، چند سال جیل میں ڈالنے کی سزا سنائی تھی اس نے، ہنسنے پر سنا کہ عمر قید، ساری عمر کے لیے اب جیل میں رہو، اس پر بھی ہنس پڑے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ پہلی سزا کم نہیں تھی، اس پر بھی ہنس پڑے، عمر قید تو آخری سزا ہے، اس پر بھی ہنس پڑے۔ تو پوچھے کیا بات ہے، آپ پہلی سزا پر بھی کیوں ہنسے اور دوسرے پر کیوں ہنسے؟ کیا میں اس لیے ہنسا کہ جب تم نے پہلی سزا مجھے سنائی تو میں نے کہا کہ ہے کتنے دن کی، اس لیے مجھے ہنسی آئی۔ پھر دوبارہ عمر قید کی سزا سنائی تو اس لیے ہنسی آئی کہ عمر ہے کتنی؟ اللہ، وہ کہاں ان کی نظر ہے، تو بھائی زندگی ہے چند دن کی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، قبر جو کرنا ہے آخر موت ہے، تجھے چاہے ایک سال جیل میں رکھ چاہے 40 سال جیل میں رکھ، دونوں برابر، کیوں؟ دونوں ختم ہونے والے، دونوں عارضی ہیں، دونوں وقتی ہیں، تو ان کو اس میں بھی ہنسی آ رہی۔ تو یہ ہنسی آنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جس کو ہنسی آ رہی ہے اس کو تو سچ مچ ہنسی آ رہی ہے نا، اس اعتبار سے تو اس کے لیے تو مصیبت مصیبت نہیں ہے نا، یہی بتلانا مقصود ہے۔ اس لیے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ مقام شکر اگر کسی کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، تو مقام صبر بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یعنی شکر کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اسے شکر کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا اس کے لیے، پھر مصیبت کے وقت بھی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی دوسروں کو ہوتی ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں بیان فرمائی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام، ان کے نبی و غیر نبی ہونے میں اختلاف ہے، راجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہے، پیغمبر نہیں ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے خود ہی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے مقام نبوت بھی پیش فرمایا اور مقام ولایت بھی، کہا جو چاہے اختیار کر لو، ہمارے نبی بننا چاہو تو نبی بن جاؤ، ولی بننا چاہو تو ولی بن جاؤ۔ ولی بننے کو کہتے ہیں مقام ولایت حاصل کرنا، نبی بننے کا مطلب ہوتا ہے مقام نبوت حاصل کرنا، مقام نبوت بہت ہی اونچا مقام ہے، اس کے اوپر تو کوئی اور درجہ ہے نہیں، اور مقام ولایت اس کے نیچے ہے، تو میں نے مقام ولایت حاصل کر لیا، اور درخواست کی کہ اگر یہ نعمت مل جائے تو میرے لیے ذہن مقدر۔ انہوں نے پوچھا تھا آپ نے اعلیٰ درجہ چھوڑ کر اگلا درجہ کیوں قبول فرمایا؟ بڑی پر حکمت بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ دیکھو بھائی، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے نبوت عطا فرماتے تھے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرماتے، اور میں اس لائق کہاں ان کی مدد سے میں اس کا کچھ حق ادا کر سکتا، لیکن جب انہوں نے اختیار دے دیا کہ چاہے تو مقام نبوت لو اور چاہے مقام ولایت لو، تو میں نے ادنا کو لے لیا کہ اس کو نبھانا کسی حد تک آسان ہے، اور مقام نبوت کے فرائض و واجبات اور اس کے حقوق کی ادائیگی نہایت مشکل ہے۔ تو میں اپنے طور پر مشکل کیسے لیتا اور بھاری کام میں کیسے قبول کرتا، اس لیے ہلکا اور آسان کام میں نے اختیار کیا۔ وہ کسی کے ملازم اور نوکر تھے، اور حضرت لقمان اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اور حسن اعمال کی وجہ سے، اللہ دونوں ہم سب کو بھی عطا فرمائے، حسن اخلاق حسن اعمال ان دونوں کی وجہ سے اپنے مالک کے مالک بنے ہوئے تھے اور مالک ان کا نوکر بنا ہوا تھا، یہ ان کے آقا بنے ہوئے تھے اور آقا ان کا غلام بنا ہوا تھا۔ یہی ہے چیز، جہاں بھی حسن اخلاق ہوں گے، جہاں اچھے اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اچھے اعمال ہوں گے، وہاں پر بڑے بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور یہ چھوٹا ان کا بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب کر دے۔ یہاں تک ان کا سیٹ اور ان کا آقا، ان کا مالک، ان کا اتنا گرویدہ تھا اور اس قدر ان کا قدردان تھا کہ اس نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ گھر میں اگر کوئی اچھا کھانا پکے تو پہلے ان کو کھلاتا، ان کا بچا ہوا خود کھاتا، یا جب کبھی نئی فصل میں پہلا کوئی پھل آتا تو لا کر پہلے ان کو کھلاتا اور ان کا بچا ہوا خود کھاتا۔ یعنی اس قدر اس کو ان سے محبت تھی۔ تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گرمیوں کی پہلی فصل میں خربوزہ آیا، وہ خربوزہ مارکیٹ سے وہ خوشی خوشی لے کر کے آیا کہ بڑا خوبصورت نہایت خوشبودار خوش رنگ وہ لے کر کے آیا، اور معمول کے مطابق سب سے پہلے حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں خربوزہ لے کے آیا ہوں، اس فصل کا پہلا خربوزہ ہی ہے جو میرے گھر میں آیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کی آشیں بنا بنا کر آپ کو کھلاؤں۔ کہاں کھلاؤں گے؟ اب اس نے خربوزہ کاٹا اور اس کی ایک ایک پھانک کاٹ کر اس کا چھلکا اتار کر اپنے ہاتھ سے ان کو دیتا رہا، وہ لے لے کھاتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً خربوزہ ختم پہ آ کے تو آخری پھانک کے بارے میں اس نے کہا جا رہا تو میں ہر کہاں آپ بھی کھاؤ گے۔ اب جب اس نے اسے چھیل کر اپنے منہ میں رکھا، چبانے سے پہلے بے ہوش ہو گیا۔ ان میں خربوزہ اتنا زہریلا تھا اور اتنا کڑوا تھا، اتنا کڑوا تھا کہ زبان پر لگاتے ہی اس کی کڑواہٹ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ان میں زہر بھی کیا کڑوا ہوگا جتنا وہ اتفاق سے کڑوا تھا۔ اور دیر تک وہ مالک بے ہوش رہا، جب ہوش میں آیا تو ان کے پاؤں پکڑ لیے، اس مالک نے حضرت لقمان کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا حضرت، یہ آپ نے کیا غضب کیا، اتنا کڑوا خربوزہ آپ نے سارا کا سارا خوشی خوشی کھا لی، میں نے تو ذرا برابر بھی آپ کے چہرے سے یہ محسوس نہ کیا کہ آپ کو میں کڑوا خربوزہ کھلا رہا ہوں، نہ آپ کے پیشانی پر کوئی بل پڑا، نہ چہرے پر کوئی آپ کے اثر ہوا، آپ نے کیسے یہ عذاب برداشت کر لیا اور کس طرح آپ نے یہ سب تکلیف گوارا کر لی؟ سبحان اللہ، جواب سنا، وہ جواب جو ہے وہ دل پر لکھنے اور عمل میں لانے کے لیے۔ حضرت لقمان نے جواب دیا کہ جس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائیں گے، اگر آج اس ہاتھ سے کڑوی چیز ملے تو کیا میں انکار کر دیتا؟ آیا یہ اس شعر میں ذرا سا اس کی ایک جھلک ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہ دل کی حسرت، یہی آرزو۔ جس کو نعمتوں کا استظہار ہوتا ہے تو چونکہ اس آقا سے ہزاروں نعمتیں کھائی تھیں، اس مالک نے ان کو ہزاروں میٹھی میٹھی چیزیں کھلائی تھیں، تو اس لیے حضرت نے وہ کڑوا خربوزہ بھی بخوشی کھا لیا اور آسانی سے اس کو برداشت کر لیا کہ چہرے پر بھی بل نہ پڑا. اس بنا پر کہ جس ہاتھ سے ہزاروں میٹھی چیزیں کھائی ہیں اگر آج کڑوی چیز کھا لوں گا تو کیا حال ہے. صبر آسان ہوا نہیں ان کے لیے. آتا تو بے ہوش ہو گیا لیکن حضرت لقمان اکثر خربوزہ کھا کر کے بھی صحت سلامت بیٹھے رہے اور انہوں نے سب تکلیف گوارا کر لی, برداشت کر لی. تو اگر ہم مقام شکر حاصل کر لیں تو پھر مقام صبر بھی دور نہیں, وہ بھی بالکل آسان اور ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ. اور صبر و شکر یہ دو ایسے اعلیٰ درجے کے عمل ہیں کہ بندے کو نہایت تیز رفتاری سے اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتے ہیں. اور ان دونوں ہی کے نتیجے میں بطور خاص بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کامیابی کا زینہ ہے. اور حضرت نے اس روح کے شروع میں سب سے پہلے شکر ہی کی تعریف فرمائی ہے. وہ تعریف میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی. اب چونکہ شکر کا مقام شروع بیان شکر کے مقام کا بیان شروع ہونے والا ہے لہذا حضرت کی وہ تعریف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کی تشریح ہم اپنے دل پر نقش کر کے اس پر عمل شروع کر دیں. حضرت فرما دیں کہ انسان کو روزانہ جو حالتیں پیش آتی ہیں اختیاری ہوں یا غیر اختیاری, ہر آدمی کو جو حالتیں پیش آتی ہیں چاہے وہ اس کے اختیار میں ہو یا اختیار سے باہر ہو, اختیاری طور پر حاصل ہو یا غیر اختیاری طور پر, ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ان کی دو حالتیں ہوتی ہیں, یا تو مرضی کے موافق ہوں گی یا مرضی کے خلاف ہوں گی. بس یا تو آدمی چاہتا ہے کہ ہاں یہ صورتحال مجھے میسر ہو, یا چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو یا ایسا نہ ہو. اگر مرضی کے موافق ہو تو اسے شکر کہتے ہیں, وہ نعمت ہے, اس پر شکر ہے. اور مرضی کے خلاف ہے تو مجھے بھی تکلیف ہے, اور جب مجھے بھی تکلیف ہے تو اس پہ صبر ہے. لہذا جب کسی کو مرضی کے موافق صورتحال پیش آئے, یعنی حسب منشا اسے کوئی نعمت ملے, چاہے انفرادی نعمت ملے چاہے ایسے نعمت ملے جو سب کو حاصل ہے, سب سے پہلے تو اس کو اللہ تعالی کی طرف سے سمجھے. سب سے پہلے بات دل میں آئے وہ سمجھے من جانب اللہ, اپنی کسی قابلیت اپنی کسی صلاحیت اپنی ذہانت فطانت اپنا تجربہ اپنا علم اپنا عمل اپنی سوچ وچار اپنی قابلیت کا اس میں کوئی دخل نہ سمجھے. جب کوئی سی بھی حالت مرضی کے موافق پیش آئے, جب بھی پیش آئے, دن میں پیش آئے رات میں پیش آئے, سب سے پہلے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور دل دل میں خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرما دی, بھائی اللہ پاک نے بڑا کام فرما دیا, کیسی اچھی حالت عطا فرما دی, کیسی اچھی نعمت عطا فرما دی, میرا سارا کام مجھے مرضی کے موافق ہو گیا. یہاں ایک اس کا یاد آ گیا, وہ سنا دوں آپ. حضرت مالک نے دینار رحمۃ اللہ علیہ کا یا کسی اور بزرگ کا یہ واقعہ ہے. ان کے زمانے میں سخت قحط پڑ گئی, لوگ بھوکوں مرنے لگے, جانور تو جانور, انسان بھی بھوک کے مارے مرنے لگے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کسی نے دیکھا, ان بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ وہ شعر پڑھتے ہوئے مست خوش خوش چلے جا رہے, اور لوگوں کا قید سے برا حال, وہ بالکل بے غم بے فکر, جیسے کوئی غم ہے ہی نہیں. اس حالت میں جائے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت, لوگ تو بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آیا ہوا ہے, جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, کھانے کو نہیں مل رہا, سارے پریشان ہیں, اور آپ ایسے خوش کیوں ہیں, آپ اسے خوش کیوں ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ یہاں رہتے نہیں, حالانکہ یہیں آپ کا گھر ہے. تو کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ, جواب یہ دیا کہ میں نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ختم کر لی. سب جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, کیونکہ جو ان کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے, تو میری مرضی ان کی مرضی اب ایک ہو گئی. تو ان کا حکم یہ خیر ہو تو میں بھی چاہ رہا ہوں خیر, اب کہاں کروں نا. سبحان, یہ ساری مصیبت تو اپنی تجویز کی ہے, اگر تفویض پر عمل کر لیں تو راحت ہی راحت. سبحان اللہ, بھائی ایک ہم نے اپنی چاہت گھڑ کر اختیار کر رکھی ہے کہ ایسا ہو ایسا نہ ہو, یہ ہو وہ نہ ہو, یہ ملے وہ نہ ملے, اور ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اور اصل میں مشیت انہیں کی کار فرما ہے. ہماری چاہت تو نہ ہونے کے برابر ہے, خام خواہ کی ہے, لیکن ہوتا وہ جو اللہ پاک چاہتے ہیں, ہوگا وہی جو اللہ پاک چاہیں گے. انہیں کی مشیت پورے عالم میں کار فرما ہے, ان کی مشیت کے مطابق, ان کی مرضی کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں. اچھے ہو رہے تو ان کی مرضی سے, اچھے نہیں ہو رہے تو وہ بھی ان کی مرضی سے, راحت ہے تو ان کی مرضی سے, تکلیف ہے تو ان کی مرضی سے, ایک ہماری مرضی. اب ہماری مرضی تو چلتی نہیں, جب نہیں چلتی ہے تو ہم خود پریشان ہوتے ہیں. تو سارا دکھڑا سارا غم اپنی چاہت کے پورا نہ ہونے کا ہے. تو وہ ایسی چاہت کو کیوں رکھا جو عمل میں ہو ہی نہیں سکتی, عمل میں آ ہی نہیں سکتی, ہماری اختیاری بھی نہیں. کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہوں, جس کو تفویض کہتے ہیں, کہ افق بذو امری اللہ, میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, بس جو وہ کریں گے بس مجھے وہ منظور ہے. تو واللہ یہ تو ایسا ہے کہ ہر غم انسان کا ختم, سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ساز کو, وہ آزاد فوراً غمیں دو جہاں سے, تیرا ضب ہے غم آتا ہے. تو اس لیے ان بزرگ نے یہ کہا کہ بھائی میں نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ختم کر دی, جب ختم کر دی تو اب میری مرضی تو کوئی ہے نہیں, اب میرے مولا کی مرضی ہے, اب میرے مولا کی مرضی وہ میری مرضی, جب میری مرضی تو مجھے کہاں کا غم. دیکھو عام لوگوں میں اور بزرگوں میں کتنا فرق ہو گیا, کہ جناب وہ تفویض پر عمل پاس کرنے کی وجہ سے قحط سالی کے اندر بھی خوش ہیں, اور جو اس پر عمل کر رہے تھے وہ قحط سالی کی وجہ سے سارے کے سارے پریشان اور سخت تکلیف میں مبتلا تھے. تو جب آدمی اپنے دل میں, پہلی بات تو یہ کہ جو بھی حال مرضی کے مطابق آئے من جانب اللہ بن جائے, اور جب من جانب اللہ ہے اور ہماری بغیر کسی قابلیت کے ہے اور ہماری بغیر کسی صلاحیت کے ہے, تو اللہ تعالیٰ سے خوش ہو کہ اللہ آپ نے میری چاہت کے بغیر یا میری صلاحیت کے بغیر میری قابلیت کے بغیر اتنا عطا فرما دیا, یہ نعمت عطا فرما دی, چھوٹی ہو یا بڑی سب اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے بڑی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سے کی جانب سے سمجھے گا اور اس کو خوش ہوگا, تو پھر دو تیسری بات بھی اس کے دل میں آئے گی اور آنی چاہیے, نہیں آئے تو آنی لانی چاہیے. وہ یہ کہ دل سے یہ سمجھے کہ میں اس کے قابل نہیں تھا, جو کچھ اللہ پاک نے دیا میری قابلیت سے زیادہ, میری تو اس نعمت کے لیے کوئی اوقات تھی ہی نہیں, میری کیا اوقات, میری کیا قابلیت, میری کیا صلاحیت. انہوں نے اپنی رحمت سے میری طاقت سے زیادہ, میری اوقات سے زیادہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. اور جب دل میں ایسا سمجھے گا تو پھر بھائی زبان پہ تعریف آئے گی نہیں آئے گی، تو بس ایک دم زبان پہ الحمدللہ آنا چاہیے، الحمدللہ 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 الحمدللہ. اس لیے ہمارے آپ حضرت اللہ سے فرماتے تھے بھائی جیسے بڑی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر کرنے کی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ بس توفیق دے دے. جیسے اچانک ٹھنڈا پانی مل گیا تو الحمدللہ کو، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ گیا الحمدللہ کہہ لو، خوشبو کا جھونکا آ گیا الحمدللہ کہہ لو. گھر گئے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، بھاگتے دوڑتے دیکھا، یہ بھی کی بڑی نعمت الحمدللہ کہہ لو. گھر والوں کو دیکھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، اپنے کام میں لگے ہوئے الحمدللہ کہہ لو. یعنی پھر قدم قدم پر بس الحمدللہ کی تسبیح جاری رہے گی زبان پر انشاءاللہ، کبھی زبان سے کبھی دل سے، کبھی زبان سے کبھی دل سے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو شروع ہوگا ان کی محبت میں تو کتنا درجہ آدمی کا بڑھے گا، وہ کتنا تیزی سے بڑھے گا. مصیبتیں پھول اور نعمتیں نعمتیں سامنے، نعمتیں نعمتیں آپ کو اپنے سامنے نظر آئیں گی، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی. تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں بھائی چھوٹے چھوٹے نعمتیں بھی تمہیں ملے ہیں تو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال. اب اس کے بعد تیسری بات یہ آتی ہے کہ بھائی جب اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہم پر ہوا ہے کہ بن مانگے اور بغیر ہماری صلاحیت کے محض اپنے کرم سے انہوں نے یہ نعمت عطا فرما دی جس پر دل بھی باغ باغ ہے، زبان بھی الحمدللہ کہہ رہی ہے، بس اب چوتھی بات سے پرہیز، یہ نعمت نافرمانی میں استعمال ہو. پیسے کما کر، کپڑے پہن کر، کھانا کھا کر، پانی پی کر ٹی وی نہیں دیکھو، فلمیں مت دیکھو، گانے مت گاؤ، جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرو، ناشکری نہ کرو، بے صبری نہ کرو، ظلم نہ کرو، بندوں کے حق تلفیاں نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ کرو اور کرتے رہو اور ان پر بھی الحمدللہ کرو. اسی روحانی نعمتیں ہی ہیں، نماز کی توفیق، ذکر کی توفیق، تلاوت کی توفیق، توبہ کی توفیق. او ہو یہ تو ایسی ایسی نعمتیں کہ ایک ایک نعمت انسان کو عرش پر پہنچانے والی. مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر یاد آیا جو گرے زمین کے اوپر میرے اشک کے ستارے، جو گرے زمین کے اوپر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا فلک کا میری بندگی کا تارا. جو گرے زمین کے اوپر میرے اشک کے ستارے چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تھا. تو نماز کی توفیق، ذکر کی توفیق، تلاوت کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق، یہ فرش کو عرشی بنانے والا نسخہ ہے. بھائی دنیا کی نعمتوں پر شکر کا بھی یہی حال ہے اور دنیا کی تکالیف پر صبر کا بھی یہی حال ہے. ہم نیک عمل کا یہ حال ہے کہ وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے، جنت میں لے جانے والا ہے. تو بھائی یہ ہے حضرت نے جو شکر کی تعریف یاد فرمائی ہے. بس اس کو ذہن نشین کر کے بس اب یہ سے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے شکر کرنے والا اور باقی باتیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. کوئی حاجی محمد اسلم صاحب کا انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت ہے. محمد طاہر کامدار کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے لیے بھی دعائیں صحت کی درخواست ہے. اللهم لك الحمد لا نرسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نرسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متبعا اليك مخبتا اليك أبها منيبا. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متبعا لك مطيعا اليك أبها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل هوبتي واجب دعوتي وثبت هجرتي وسدد رسالتي واهد قبلي واسلل سخيمة صدري واسلل سخيمة صدري. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ اپنے رحم سے اپنے فضل سے ہم سب کو مقام شکر پر فائز فرما. یا اللہ ہمیں شکر کرنے کی ہمیشہ عادت بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. چھوٹی نعمتوں پر بھی بڑی نعمتوں پر بھی ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. اپنے شکر گزار بندوں میں ہم کو داخل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما. یا اللہ، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریاں دور فرما، چھوٹی بڑی ساری بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما. ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ پاکستان میں حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما، اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اور تمام کفار و مشرکین کو جو اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں تحس نحس فرما. یا اللہ ان کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما. ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خواتین حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. اور ہم سب کا خاتمہ ضرور بھی ضرور کامل اور خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.